السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کیف بدء الوحی، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اینڈنگ پوائنٹ سمجھ لیں آپ، اور کتاب الایمان اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے کیف بدء الوحی جو پڑھا تھا، تقریباً اس میں ہم نے 6-7 احادیث پڑھی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، اور پورے چیپٹر سے جو بات ہم کو سیکھنے کو ملی کہ احادیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. تو شروعات سے ہم نے جو بات پڑھی کہ علم حدیث کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر نیت کا خلوص بہت زیادہ ضروری ہے، اور ساری زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے، اس میں بھی نیت کا درست ہونا بے انتہا ضروری ہے. اور اسلام ہمیں دوہرا اسٹینڈرڈ اپنانا نہیں سکھاتا، ڈبل اسٹینڈرڈ. یعنی ایک مسلمان جو ہوتا ہے، جیسے وہ ظاہر میں ہوتا ہے ایسے باطن میں ہوتا ہے، اور اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیتوں کا خلوص بے انتہا ضروری ہے، اور اپنی نیت کو ہم خالص کریں علم حاصل کرنے کے لیے بھی. لہٰذا ہمارا ہر علم حاصل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. پھر ہم نے حدیث کی کیفیت، حدیث میں یہ کیفیت پڑھی تھی کہ وحی کے نزول کے وقت رسول اکرم کی کیفیت کیا ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آواز سنتے تھے جیسے لوہے کی زنجیر کو جب سخت پتھر پر مارا جائے تو کیسے آواز پیدا ہوتی ہے. تو تشبیہ دی گئی ہے، اصل حالت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک مثال کے طور پر بتایا گیا ہے، اصل کیسی آواز تھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ گھنٹی کی آواز کی طرح جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاخ گزرتی تھی، اور سردی کے زمانے میں بھی آپ کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا. پھر رسول اکرم کے پاس جو فرشتہ آتا تھا یعنی جبریل امین، وہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، جیسے کہ دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا دحیہ قلبی کے بارے میں، کیا بات بتائی تھی، کس کا یوسف کہا جاتا تھا ان کو، یوسف اور بنی کلاب کہا جاتا تھا. جی بالکل، بنو کلاب کے بہت ہی شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے وہ، یعنی ان کو اپنے قبیلے کا یوسف کہا گیا، اتنے خوبصورت تھے، اسی لیے جبریل امین ان کی صورت میں آتے تھے. اور جو آپ کی کیفیت تھی، یعنی اتنی تیزی سے پسینہ آپ کے جسم سے جاری ہو جاتا، گویا کہ کوئی چیز کھل گئی ہو، رگ کھل گئی ہو جیسے. اور وحی کی جو مزید اقسام ہیں، لیکن یہاں اس کا ذکر خاص طور سے نہیں کیا گیا، لیکن خواب میں بھی آپ پر وحی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا جیسے کہ معراج کے موقع پر ہوا، جبریل امین کا اپنی اصل شکل میں آنا، اور یا کسی انسان کی شکل میں آنا، یا کبھی گھنٹے کی سی کیفیت ہونا اور آپ کے اوپر وحی کا القاء ہونا. اور پہلی جو ابتدا ہوئی تھی سچے خوابوں سے ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خواب آپ دیکھتے وہ دن میں روشن ہو جاتا، بالکل یعنی آپ کو نظر آتا تھا. اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے غار حرا میں گئے تھے وحی سے پہلے، لیکن وحی نازل ہونے کے بعد آپ دوبارہ کبھی غار حرا میں نہیں گئے. جب وحی پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم جب واپس گھر آتے ہیں اور غار حرا سے وحی کا آغاز ہوا، فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا، یعنی وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے فرشتے نے آپ کو جھنجھوڑا، بھینچا اتنا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، شدت کی طرف اشارہ ہے اصل میں یہاں پر. اور اس لیے بھی بھینچا ہوگا کہ انسان کو ایک فرشتے کا ٹچ ہو، مس ہو ان کے ہاتھ، اور یعنی فرشتے کے اندر جو ایسی قوتیں ہوتی ہیں، جو انرجی ہوتی ہے، یا ایک سمجھے جو بھی ہوتا ہے فرشتے کے اندر، ایسی بات ہے وہ آسمانی مخلوق ہے تو انسانوں سے الگ ہی ہوں گے اور وہ آسمانوں پر رہتے ہیں، تو وہ ٹچ رسول اکرم کو ہو جائے، اور اس کی وجہ سے رسول اکرم کے اندر جو بھی جو دنیاوی اور بشری خواہشات تھیں وہ نکل جائیں اور آپ کے اندر قوت پیدا ہو. کیونکہ بعض وقت ایسا تھا کہ جب ہمارا دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو جو آخرت کی جو باتیں ہیں وہ ہم پر اثر نہیں کرتی، یا علم ہم پر اثر انداز نہیں ہوتا. تو علم کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے لیے ماحول ضروری ہے، اہل علم کی صحبت ضروری ہے، استاد ضروری ہے، اور دل کی خواہش بھی ضروری ہے. پھر جو صحابہ رسول اکرم کے ساتھ رہے ان کو رضی اللہ عنہم کا لقب ملا. پہلی وحی اقرب اسم ربک الذی خلق تھی، سورہ الگ کی ابتدائی آیت. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی کا کردار ہمیں کیا نظر آتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر گھر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نے عظیم کردار ادا کیا، یعنی پہلا پیغام جو اسلام کا عورت کو پہنچا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی صلاحیت الحمدللہ رکھی ہے جو دوسروں کے لیے بھی مرہم کا کام دیتی ہے, سہارا, تسلی, تسکین کا باعث الحمدللہ. اب دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کتنے بہترین طریقے سے اپنا کردار یہاں پر ادا کیا. جب رسول اکرم نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا کہ کلا, ہرگز نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ اور آپ کی صفات بیان کی. تو جو شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں اس کو عزت ملے اور وہ رسوائی سے بچے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے جو رسول اکرم کے اندر موجود تھی, جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جس کی گواہی دی کہ رشتوں کو جوڑنا, یعنی ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا, کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانا یعنی لوگوں کے غم بانٹنا, ان کی مدد کرنا, غریبوں کے لیے کمائی کر کے ان کو دینا, یعنی خود نیکی کا موقع حاصل کر لینا دوسروں کو یعنی مدد کرنے کے لیے, یعنی آپ کے پاس ہوتا نہیں تھا لیکن آپ کما کر لے کر آ کر اور پھر دوسروں کی مدد کرتے تھے. چوتھی کوالٹی ہے مہمان نوازی کرتے تھے آپ. پانچویں کوالٹی ہے حق کے راستے میں جو بھی مشکلات پیش آتی آپ اس میں لوگوں کی بھی مدد کرتے تھے اور خود بھی حق کی گواہی دیتے تھے, یعنی لوگوں پر جب مشکلات آتی تھیں تو آپ ان کا ساتھ دیتے تھے. یہ اخلاق نبوت سے پہلے بھی تھا کی وجہ سے آپ کو چنا گیا, سبحان اللہ. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا آپ دیکھیں ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ ایک بڑے عالم کے پاس لے کر گئیں جو ان کے چچزاد بھائی بھی تھے, ورقہ ابن نوفل, اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اور عبرانی زبان میں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور انجیل کو لکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کا کام پہلے سے موجود تھا, صرف عربی نہیں بلکہ عبرانی بھی لکھی جاتی تھی. انجیل ہم جانتے ہیں حالانکہ سریانی زبان میں تھی, اتری تھی, مگر وقت کے ساتھ ساتھ عبرانی زبان میں منتقل ہو گئی اور ابھی بھی آج عبرانی زبان میں ہی موجود ہے یہ. اور ورقہ ابن نوفل نے جبریل امین کا ایک نام دیا, ناموس, ناموس اکبر. تو ناموس خیر کے لیے رازدانی برتنے والا, جو پیغمبروں تک پیغام لاتے تھے جبریل امین, اور جاسوس شر کے لیے رازدانی برتنے والا. تو ورقہ نے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی اور آپ نے ورقہ بن نوفل کو مرنے کے بعد جنتی لباس میں دیکھا, اس لیے کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے اور تصدیق بھی کی تھی. پھر ہمیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات پتہ چلتی ہیں کہ اعتماد کرنے والی بیوی ہو, مخلص ہو, تعاون کرنے والی ہو, مشکل وقت میں ساتھ دینے والی ہو, خوبیوں پر نظر رکھنے والی ہو. اور شوہر اگر پین میں ہو یا پینک ہو یا تکلیف میں ہو تو خود پینک نہیں ہونا ہے بلکہ ساتھ دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے. جو شوہر اس وقت کہہ رہے اسی وہی کام کرنا ہے, جیسے کمبل اڑانے کا کہا کمبل اڑا دیا, بے جا سوال نہیں کیا, خود سے مشورہ نہیں دیا. تو آج ہم یہ کام یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عملی کام کیے کہ سب کے لیے اچھا سوچنا, پھر سنت کی پیروی ہمیں کرنی ہوگی تاکہ ہم بھی ویسا وہ حاصل کر سکیں, آپ کی اتباع کا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکیں, لوگوں سے ان کا حال احوال دریافت کرنا, رشتہ داروں کی مدد کرنا, ان کے رنج و غم میں شریک ہونا, خلوص سے دل سے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہرقل نے جو سوالات کیے تو یعنی نبوت کو جانچنے کے لیے جو کیسر کے سوالات تھے بڑے زبردست معیار کے تھے نبوت کو جاننے کے لیے. تو علم کچھ سوالوں پر مبنی ہوتا ہے اور نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے ہیں, تو ان کو پہچاننے کا معیار بھی یہی ہے کہ نبی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمام سوالات بہت ہی اہم ہیں. اور امام بخاری اسی وجہ سے اس حدیث کو لائے ہیں صحیح بخاری میں کہ ایک غیر مسلم کس طرح کے سوالات کر سکتا ہے نبوت کو جاننے کے لیے. اور یہ سوالات صرف ہرقل نے کس نہیں تھے سوال, بلکہ ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہیں الحمدللہ. تو ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے اور ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے, ہرقل کا جو کردار تھا کس طریقے سے اس نے حقیقت جاننے کی کوشش کی, علم نجوم سے بھی مدد لی, لوگوں سے مدد لی, تحقیق کروائی, مگر اس نے یہ سب دنیاوی مفاد کو بچانے کے لیے کیا تھا. اور دنیا کی خاطر اس نے رسول اکرم کو پہچاننے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لایا, اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو اگر کوئی شخص نبی کو سچا نبی کہتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے اور تصدیق نہیں کرتا تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. تو ہرقل ایک عقل مند, ہوشیار, ذہین ہونے کے باوجود ایمان نہ لایا, اصل ذہانت معرفت الہی ہے. پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو ہم نے کہانت کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہرقل نے نجومیوں سے پوچھا اور بہت سے جو ستارہ پرستوں سے پوچھا جو ستاروں کا حال جانتے تھے. تو جو کہانت ہے یہ جو کاہن ہے اس کا لفظ, جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر ایک مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا قیافہ شناس کے پاس گیا، قیافہ شناس مطلب جو چہرے کو دیکھ کر مستقبل کا حال یا اس کے بارے میں بتا دے، اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی یعنی اپروو کیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ تو یہ کیف بدء الوحی کا ایک مختصر سا ریویژن کر لیا سمجھے۔ آئیے ہم کتاب الایمان کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کیف بدء الوحی کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اب ہم کتاب الایمان دیکھیں گے۔ کتاب الایمان کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان، ویسے بتائیں ایمان کی کوئی ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئیں بازار سے، یہ مسلمان کو ملتی ہے قرآن کے پاروں سے۔ تو بہرحال ایمان کیا ہے، جیسے کہ کچھ علماء کرام نے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی تشریح یا اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے بیان کی، بہت سارے لوگوں کے الگ الگ اوپینین ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو صحیح ہم کو یعنی ایک جامع ڈیفینیشن جو ملتی ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب عمل بالجوارح، کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کہ زبان سے اقرار کا نام ہے، یعنی پہلے کلمہ شہادہ زبان سے کہنا ضروری ہے، پھر دل میں تصدیق بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ منافق ہو جائیں گے، اور تیسرا عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ تو یہاں پر تمام جو جہمیہ قدریہ اور جتنے فرقے تھے خوارج، سب کا رد ہو جاتا ہے یہ ڈیفینیشن سے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے دیکھیں انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے، جیسے اگر ہم نفسیات کے اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم سائیکولوجی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یعنی قوت یقین جو کانفیڈنس پاور ہے وہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا پھر جو آپ کا ول پاور ہے قوت ارادی، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، یا پھر جو ہمارے امیجنیشن ہوتے ہیں، جو امیجنیشن پاور، قوت فکر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، قوت تخیل ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں آپ کی سوچ بھی اعلیٰ ہو اور اس پر اس کو کر گزرنے کا آپ کے اندر جذبہ بھی ہو۔ اور ایک ہوتا ہے کہ قوت ہدایت، یعنی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا سجیشن دینا یا بر وقت صحیح فیصلہ کرنا، یہ تمام چیزیں مل کر اگر ہم دیکھیں تو پھر یعنی یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اصل میں، کہ جب ہم کو کسی بات کا یقین ہوتا ہے اور وہ یقین جب انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، تو جس انسان کے اندر جتنا یقین ہوگا، جتنا کانفیڈنس ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ نفسیات میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے، جو ماہرین نفسیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو قوت یقین ہے وہ اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کو، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ذات ہے وہ تو فنا ہو جانے والی ہے، اب یہاں آ کر جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کس قوت پر اعتماد اور یقین کرے؟ تو اس کا جواب اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر یقین نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے جو الحی القیوم ہے۔ انسان کی ذات کا یقین تو کبھی بھی متزلزل ہو سکتا ہے، اس کے ارادے کبھی بھی کمزور پڑ سکتے ہیں۔ یعنی جو ماہر نفسیات ہیں وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات پر یقین ہو، لیکن اپنی ذات کا یقین انسان کو ٹھیک ہے کانفیڈنس تو دیتا ہے، لیکن آخر کار آخر میں آ کر وہ وہاں سپر ڈال دیتا ہے اپنی، جب اس کو موت کا یقین ہو جاتا ہے اپنی، کہ اس کو موت آنے والی ہے، جب وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کانفیڈنس دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ اعتماد، یہ یقین دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں موت بھی آ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، تمہیں ایک دوسری زندگی میں داخل ہونا ہے، یہ تمہارا انتقال ہو رہا ہے، تم دوسری زندگی میں منتقل ہو جاؤ گے، اور تم کو وہاں پر تمہارے تمام جو بھی نیک اعمال تھے اس کا صلہ، اس کا بدلہ مل جائے گا، جو اصل زندگی ہے تمہاری آخرت کی زندگی۔ تو جو شخص اللہ پر اعتماد کر لے اور یقین کرے، پھر وہ کامیابی کے مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے، اور شکست کا کوئی پھر چانس نہیں ہوتا، وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ ناکام ہوتا بھی تو اس کو امید ہوتی ہے اپنے رب پر کہ اگر وہ سمجھے کہیں مارا بھی جائے، شہید بھی ہو جائے، تو جیسے آتا ہے نا کہ اگر شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو شہید کہلائیں گے، اور واپس لوٹاتے ہیں تو غازی بن جائیں گے، الحمدللہ زندہ لوٹاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر جو یقین ہے وہی دراصل ایمان ہے، کہ اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، موت کے بعد جی اٹھنے پر۔ تو یہاں پر ہم جو دنیا والے ہمیں بتاتے ہیں، جو فلاسفر ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ موت دراصل فنا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت دراصل جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے۔ احساسات روح میں ہوتے ہیں، روح فنا نہیں ہوتی۔ اور جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو خوشی غم سارے احساسات ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو دنیا میں خوشی اور آرام حاصل کرنے والا کامیاب ہے، لیکن اسلام کی نظر میں دنیا میں اگر کچھ سکون نہ بھی مل سکے، کوئی خوشیاں نہ بھی مل سکے، کوئی دولت نہ بھی مل سکے، اور انسان صبر کر کے آخرت کی اوپر نظر رکھے اور وہاں اس کو یہ کامیابیاں ملتی ہیں، تو وہ اصل کامیابی ہے، ہے نا؟ تو بہرحال جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو علم معرفت ہی کا نام ہے اصل میں، اور یہ جو معرفت ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، معرفت جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہمارا یقین اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ معرفت کے معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ جس طرح ہرقل نے آپ کو پہچاننے کے لیے سوال کیے، کچھ سورسز اختیار کیے اور جاننے کی کوشش کی، تو معرفت کے لیے علم نہایت ضروری ہے، اور خاص اس چیز کا علم جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، یعنی ہیرے کو پہچاننے کے لیے ہیرے کی خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن اور سنت کا علم دراصل ایمان کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور علم یقین انسانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یقینی علم کا ہونا نہایت ضروری ہے، وہ ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو علماء دراصل ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، وہ منزل نہیں ہے۔ اصل سورس تک ہم پہنچے، اور وہ اصل سورس ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ تو بہرحال جو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، تصدیقم بالقلب اور عمل بالجوارح ہے، کہ جب یقین آ جاتا ہے، ایمان ہو جاتا ہے، اور کچھ شک ہو تو بھی آپ اس چیز پر بھروسہ نہیں کرتے جس پر شک آ جائے، لیکن اللہ کی ذات پر جب یقین حاصل ہو جاتا ہے، بھروسہ آ جاتا ہے، تو پھر اس حد تک وہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ پھر اگر نقصان ہوتا بھی اگر اس کو اس راستے میں، تو اس کو نقصان نہیں لگتا بلکہ فائدہ ہی لگتا ہے الحمدللہ، اور فائدہ ہی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے اللہ کے حکم کو ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اور پھر تصدیقم بالقلب اور عمل بالجوارح، ہے نا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا اس کی ڈیفینیشن۔ تو تصدیق کا جب مرحلہ آتا ہے تو زبان سے بھی اور عمل سے بھی، پھر جس چیز کی اس نے معرفت حاصل کی ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا اور رسول کی اطاعت کرنا، تو اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا، سر تسلیم خم کر دیا، اب عملی ثبوت پیش کرنا ہے کہ جب جس رب کے حکم کے آگے تم سر جھکاتے ہو، اس کو عمل میں بھی لے کر آؤ۔ تو عملی کام کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ایمان کا وزن کیسے بڑھانا ہے، تو قرآن سے جڑ کر، علم اور اچھی صحبت سے، کائنات پر غور و فکر کر کے، اچھے اعمال کے ذریعے، اور اسلامک جو ہسٹری ہے اس پر غور و فکر کر کے، اچھی صحبت۔ اور ایمان گھٹتا بڑھتا بھی ہے، یہ بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو عقیدہ ہے یا ہمارے دل کی جو سوچ ہے، یہ دل کا جو یقین ہے، پکا یقین، آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق نے کیسے معراج کا واقعہ جو سنا تو فوراً انہوں نے تصدیق کر دی، تو ان کو دل سے یقین تھا اور اس لیے انہوں نے زبان سے اس کا اقرار بھی کر دیا۔ اور جو دل کا عمل ہے، یعنی دل بھی عمل کرتا ہے کیسے، جیسے دل میں پلنے والی جو خواہشات ہیں، وسوسے ہیں، جیسے کہ حیا ہے، وہ دل میں ہوتی ہے، تو یہ دل کا عمل ہے۔ محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ سب دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر لسان، یعنی زبان سے کیے گئے عمل یا قول ہمارے، تو زبان کا بھی اثر ہوتا ہے ایمان پر، جیسے اذکار سے ایمان بڑھتا ہے، تلاوت قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، اور اسی طرح لغو باتیں یا جھوٹ سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اور جو عمل بالجوارح، نے ہمارے جوارح سے جو اعمال ہے، گناہ کے اعمال جیسے شراب پینا، بے حیائی کرنا، یہ سب ایمان کو دل سے نکال دیتے ہیں، ایمان کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو مرجیہ فرقہ تھا، ایک رجا سے نکلا ہے یہ ایمان، وہ کہتے تھے کہ ایمان صرف قول ہے، عمل سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور خوارج نے کیا کہا تھا کہ ایمان صرف عمل کا نام ہے، اگر گناہ ہوا تو انسان کافر اور دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ دونوں فرقے، ان کا عقیدہ ہی غلط ہو گیا تھا، لہٰذا ان کو کچھ لوگوں نے اسلام سے خارج قرار دیا، کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام بخاری سب سے پہلے کتاب الایمان کیوں لائے ہیں یہاں پر وحی کے بعد، کیونکہ امام بخاری کے زمانے میں یہ فرقے بہت عروج پر تھے، بہت ان کا زور تھا، جو خارجائی تھے اور وہ ختم ویسے تو ختم ہو گئے تھے، لیکن جو مرجیہ فرقہ ہے، جہمیہ فرقہ، قدریہ فرقہ اور خوارج جو معتزلہ فرقے کی ایک شاخ ہے، تو یہ جو فرقے جو میں بار بار ان کا نام آتا رہے گا، جو معتزلہ فرقہ ہے یا پھر مرجیہ فرقہ ہے، تو یہ بات یاد رکھیں جو مرجیہ فرقہ تھا ان کا کانسیپٹ کیا تھا، یہ رجا سے ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ایمان صرف قول ہے، قول عمل نہیں ہے، کیونکہ عمل سے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب آپ نے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب جو چاہے کرو، آپ کا جو کلمہ کہنا یا اقرار کرنا آپ کو اب کوئی نقصان نہیں دے گا، اور آپ دیکھیں یہی ابھی تک کچھ سوچ اس کی ہمارے مسلمانوں میں باقی ہے، آپ خود بتائیے کہ ابھی بھی جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جو چاہے کر لو، مسلمان ہو نا کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی، ہے نا، اور یہی سوچ ہم پورے قرآن میں کس کی پڑھتے آئے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، کس کی سوچ تھی یہ، یہودیوں کی، کیا آج مسلمانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، ہم بخشے بخشائے ہیں، جی بالکل، تو یہ مرجیہ فرقے کی سوچ ہے، اور مرجیہ فرقہ یہ اصل میں ان کا ایک عقیدہ ہی بگڑ گیا تھا، یہ لوگ بڑے سے بڑے گناہ کر لیتے تھے اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کتنے بھی بڑے گناہ کر لو، چونکہ ایک بار تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کوئی گناہ تم کو نقصان نہیں دے گا، جبکہ رسول اکرم کی پوری تعلیمات، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ اچھائی ہے اور برے اعمال کا بدلہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان، ایک مومن جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے یہ کلمہ اس کو فائدہ تو دے گا، لیکن اگر وہ ساتھ میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور معافی بھی نہیں مانگتا تو پھر کیا ہے، یہ گناہ اس کو ضرور نقصان پہنچائے گا، تو یہی صحیح عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، بس جو ایک بار آ گیا ایمان تو ایمان ہی رہتا ہے، اور جو خوارج تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایمان صرف عمل کا نام ہے، اگر ایک بار تم نے کوئی گناہ کر لیا تو تم کافر ہو گئے، مسلمان نہیں رہے، تو اب دیکھیں دونوں ایکسٹریمسٹ بن گئے تھے، تو اس لیے امام بخاری کتاب الایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہر طرح سے ثابت کیا ہے کتاب الایمان میں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جی تو اب انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کتاب الایمان پڑھیے، کتاب الایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے جس میں آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، امام بخاری جب بھی کوئی حدیث لاتے ہیں تو یہ تو قرآن کی آیت سے کوئی دلیل لاتے ہیں، یا قرآن کی آیت لاتے ہیں، یا پھر صحابہ کا قول لاتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ حدیث بیان کرتے ہیں، تو یہاں پر امام بخاری ایمان کے لیے آیتیں لے کر آئے ہیں، یعنی پہلے آیتوں کے ذریعے دلیل دی گئی ہے کہ ایمان کیا ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو بڑھانے کے ذریعے کیا ہے اور گھٹتا کیسے ہے، تو ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے قرآن کی آیتوں سے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ الفتح آیہ نمبر 4، اور وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ان کے ایمان میں یعنی ہدایت میں زیادہ کر دیا، ہدایت بھی دراصل ایمان ہی ہے، ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم ویزداد الذین آمنوا ایمانا ایکم زادت ہو حاضی ایمان فعم الدین امن و فضادت ہم ایمانہ فخشہم فضادہم ایمانہ اور ما زادہم الا ایمانہ و تسلیمہ، ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، یہ فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے یعنی ایمان بڑھاتا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے، پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالی کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو، پس سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوہ ضرور بڑھ گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ادی بن ادی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں، سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز دراصل یہ جو بعد میں دوسری خلافت کا جو دور شروع ہوا تھا، ان کو پانچویں خلیفہ کہا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کو اصل میں مجدد اسلام یعنی پہلا مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی پہلی دفعہ اسلام کو جنہوں نے ریویو کیا۔ 99 ہجری میں یہ خلافت پر بیٹھے تھے، اور اس وقت بنو امیہ کا دور خلافت تھا ہر طرف، اور ہر طرف ظلم اور ستم بڑھ چکا تھا، اور یہ دروازہ کھلا ہوا تھا ظلم و ستم کا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اور ایسا خاتمہ کیا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک دن چرواہے نے شور کیا، اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے آ بھر کر کہا، خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کا آج انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا۔ تحقیق کی گئی جب تو جو وقت بھیڑیے کی بکری پر حملہ کرنے کا تھا وہی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے عمر ثانی ان کے انتقال کا وقت تھا۔ سوچیں ذرا آپ، یعنی کتنا امن و امان، انہوں نے صرف 2.5 سال کی خلافت میں اتنا امن و امان قائم کر دیا تھا جو سب پہلے کے ختم کیا جا چکا تھا۔ تو بہرحال احادیث کو فرسٹ ٹائم کمپائل کرنے کے لیے، یعنی گورنمنٹ لیول پر کمپائلیشن کا کام فرسٹ ٹائم عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں اور ان کے کہنے پر ہوا۔ انہوں نے تمام صحابہ کو اور اسپیشلی عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کو اسپیشلی خطوط لکھے اور کہا کہ تمام احادیث جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ جمع کر کے ہم کو بھجوا دی جائیں دارالخلافہ۔ تو فرسٹ ٹائم یعنی حکومت کے لیول پر حدیث کو جمع کرنے کا کام یا اس کی حفاظت کا کام شروعات عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت سے ہوئی۔ تو بہرحال عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کے بہت بہترین کارنامے گزرے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن جو چند چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ظلم و ستم پہلے سے حکومت میں چلتا آ رہا تھا جو ان کے باپ داداؤں نے کیے تھے، انہوں نے اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کی اور عدل قائم کیا، اپنے لیے کوئی اسپیشل جگہ نہیں بنوائی، کوئی اسپیشل لباس نہیں سلوایا، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا چاہتے تھے اور خود بھی بیت المال سے ایک چیز نہیں لیتے تھے، بہت زیادہ خوددار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ ہر رات عبادت میں گزارتے، سجدہ ریز رہتے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے حیو یا قیوم، جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی ہے اس کو پورا کرنے کی مجھے توفیق فرما۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ میں سے کسی ظالم نے آپ کو زہر دے دیا تھا اور یہی آپ کی وفات کا سبب بنا تھا۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ایک الگ بات تھی۔ اب ہم حدیث دیکھتے ہیں، اور حدیث میں پھر امام بخاری یہاں پر قرآن کی آیت ہی لائے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو گھٹتی بڑھتی کیفیت کا ذکر کیا ہے یا اطمینان قلب کا ذکر کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں وارد ہوا ہے کہ ولکن لیطمئن قلبی، کہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے، اور عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت یعنی اس کی آخر کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد نے یہ آیت پڑھ کر کہا تھا شرع لکم من الدین کی تفسیر میں بتایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے آیت کریمہ میں شرع و منہاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل یعنی سیدھا راستہ ہے اور سنت یعنی نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعاکم کے بارے میں فرمایا ایمانکم۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے. تو جو باتیں ہمیں پتہ چلی اس سے یہ لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے، جسٹ آتا ہے کہ وحی کے بعد ایمان کتنا ضروری لازم و ملزم ہے، کیونکہ وحی کے بعد ہی آپ نے ایمان کی دعوت دی تھی تمام صحابہ کو. اور اسی سے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کا افتتاح یعنی آغاز کیا ہے، لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، جس کے ڈکشنری معنی ہے سکون اور ایمان کے. امن لغوی حیثیت سے اس کو کہا جائے گا جو لوگ اپنی جانوں اور مالوں اور عزت اور آبرو کے بارے میں سکون اور اطمینان اور امن محسوس کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں امن میں رہیں. تو ایمان کے جو لغوی معنی ہوئے تصدیق کے بھی ہیں، اور جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس کے معنی تصدیق کے لیے گئے ہیں. تو یہاں پر ایمان کا مطلب کیا ہوا کہ ہم سامنے والے کو اپنی تکذیب کی طرف سے مطمئن کر دیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولنے والے، امانت میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم پر بے اعتمادی کی جائے، ہم اعتماد کرنے والے لوگ ہیں. اور علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یعنی ایمان لغت میں مطلق تصدیق کا نام ہے، یعنی کسی چیز کی تصدیق کرنا. اور شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ جو کچھ بھی اپنے رب کی طرف سے اصول اور احکام اور ارکان لے کر آئے ہیں ان سب کی تصدیق کرنا، سب کی سچائی دل میں بٹھانا، یہاں تک کہ ایمان کے جو لغوی اور شرعی معنی ہیں اس پر سب کا یہ والے اوپر کی آیت یعنی جو بات کا سب میں جامع بیان آ چکا الحمدللہ. تو ایمان کی جو حقیقت ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اپنے اندر بہت سارے اختلافی پہلو رکھتا ہے، کیونکہ کسی نے ایمان کو دیکھا نہیں ہے. پھر یہ اختلاف رائے اتنا بڑھا کہ اس نے بہت سارے فرقے پیدا کر دیے، جیسے جہمیہ کا فرقہ ہے. جہمیہ کا خیال ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے، اگرچہ وہ علم سے ملتا جلتا نہ بھی ہو. پھر انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ معرفت کے ساتھ یعنی ذہن سے سوچنا بھی ضروری ہے. پھر جو معتزلہ کا فرقہ تھا، ان کا خیال تھا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، ان کے نزدیک جو شخص کبائر کا ارتکاب کرتا وہ مومن نہیں رہتا، اگرچہ وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے پر جو عقیدہ ہے وہ رکھتا ہو، وہ بھی عقیدہ رکھتا ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہو، لیکن وہ کافر بھی نہیں ہوتا، یعنی نہ پورا مومن نہ پورا کافر، بلکہ دونوں کے بین بین یعنی بیچ کا معاملہ ہے. اور خوارج کا حال یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عمل ایمان کا جزو ہے. تو بہرحال یہ ضروری تھا، جتنے بھی جو اس وقت علماء کرام تھے، فقہا تھے، محدثین تھے، ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس بارے میں صحیح رائے آگاہ کر کے معلوم کر کے لوگوں کو بتائی جائے. تو بہرحال ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کہیں سے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر مرجیہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اعمال بالکل غیر ضروری ہیں، ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرنا، کھانا دونوں برابر ہیں وہ کہتے تھے. اور کچھ لوگ دوسرے لوگ جو تھے ان کا کہنا کیا تھا کہ جو صرف اقرار کو ایمان کہتے تھے، تصدیق اور عمل اس کا جزو نہیں، یعنی یہ وہ کہتے کہ یہ صرف انسانوں کی لگائی ہوئی شرطیں ہیں. تو اسی لیے جو ہمارے امت کے پہلے لوگ تھے انہوں نے فرقہ مرجئی کے خلاف بڑے ہی سخت بیانات دیے. ابراہیم نقعی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی امت کے لیے مرجئی کا فتنہ فتنہ خوارج سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، اللہ رحم فرمائے. امام زہری کہتے ہیں کہ اسلام میں جو فتنہ ارجا ہے، یہ جو مرجیہ فرقہ تھا، سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی بدعت پیدا نہیں ہوئی. اور بھی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ فرقے نے سب سے بڑھ کر خواہش پرستی کا ارادہ کیا یا فتنہ پیدا کیا، جو بہت خطرناک ہے. اور قاضی شریک کہتے ہیں کہ یہ جو مرجیہ فرقہ تھا بہت ہی یعنی غلاظت کے ڈھیر پر ہے، ایسی قوم ہے جو بہت دوسری بگڑی ہوئی قوموں سے بھی آگے بڑھ گئے. اور پھر یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا تھا، تو وہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھنے میں کوئی بھی ڈر محسوس نہیں کر رہے تھے. اس لیے بہت سارے علماء نے اس کی ڈیفینیشن ہمیں بیان کر کے دی، یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح. تو مرجیہ میں جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، ان کا کہنا یہاں تک ہے کہ جس طرح کفر میں کوئی نیکی نفع بخش نہیں ہوتی، اسی طرح حالت ایمان میں کوئی بھی گناہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بدترین قول ہے جو اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے، لا حول ولا قوۃ. تو بہرحال کچھ شرائط ہیں ایمان کی، آپ چاہیں تو وہ لکھ لیجئے، کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے بلکہ تصدیق ہونا بھی ضروری ہے. یعنی زبانی اقرار نجات کے لیے کافی ہے، یہ صحیح ایمان ہے. لیکن جو کرامیہ ایک فرقہ تھا، ان کا کیا تھا کہ آپ نے بس زبان سے اقرار کر لیا، اب چاہے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی، تو یہ غلط ہے. پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال اس میں داخل نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. ہاں، اعمال ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہیں، یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان، اعتقاد اور عمل اور قول ایسا مجموعہ ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور توبہ کر کے مرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے. یعنی ان کے نزدیک توبہ بھی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی جو معتزلہ فرقہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص گناہ کرے گا اس پر عذاب واجب ہو گیا، توبہ کا کانسیپٹ نہیں تھا ان کے یہاں پر. اور جو خوارج تھے وہ کہتے تھے کہ ایمان اور اعتقاد اور عمل یہ سب ساتھ میں ہیں، جس کے بعد صرف کفر ہی کا درجہ ہے. لہٰذا کبیرہ اور صغیرہ ہر دو قسم کے گناہوں کا کرنے والا جو توبہ نہ کرے وہ کافر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس وجہ سے انہوں نے بہت سے صحابہ کو بھی شہید کر دیا تھا. تو اسی لیے پھر ہم کو ایمان کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے، اور ہمارے جوار ہے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے حصے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کوئی کتنا بھی بڑا کبیرہ گناہ کر لے، اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اس کا جو گناہ ہے وہ قابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے چاہے تو. لہٰذا خود سے ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو الحمدللہ یہ کتاب الایمان کا تھا. تو ایمان اسلام آپس میں مربوط ہے، ایمان میں قول اور فعل بھی داخل ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، اور یہی صحیح نقطۂ نظر ہے. لہٰذا اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور شدت پسندی کی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہود نے کیا کیا کہ حالت حیض میں عورت کو بالکل اچھوت بنا دیا، کہ اس کو چھونا ہی نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ کا نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے، اس کا بستر الگ کر دیا، اس کا برتن الگ کر دیا. ٹھیک ہے، یہود نے ایسا کیا تھا. اور نصارہ نے کیا کیا کہ حالت حیض میں عورت سے سارے تعلقات جائز رکھے، ایون انٹر کورس بھی جائز ہے نصارہ کی حالت حیض میں. تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اعتدال کی، کہ حالت حیض میں عورت سے ہسبینڈ وائف کا تعلق نہیں قائم کیا جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو یہ میانہ روی ہوئی. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. امام ابو حنیفہ کے پاس جہمیہ فرقے کا ایک شخص آیا، جن کا عقیدہ بگڑ چکا تھا. ٹھیک ہے، تو جہمیہ فرقے کا ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ اچھا، میں سوچتا ہوں اور میں دل میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا میں مسلمان ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ پہلے خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. اس نے پھر دوبارہ پوچھا، تیسری بار پوچھا، تو امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ تم مسلمان نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ ایسے کیسے، میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا، تمہیں اگر تم کہو تو دلیل میں تمہیں دوں، اور کہاں سے دلیل چاہتے ہو؟ کیا تم قرآن سے دلیل چاہتے ہو یا تم حدیث سے دلیل چاہتے ہو؟ اگر تم قرآن سے دلیل مانگتے تو میں قرآن سے دلیل یہ دیتا ہوں کہ جب نصارہ سے پوچھا تھا، سوری حواریوں سے پوچھا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارا نام شہیدوں میں لکھ لیا جائے، ہے نا، انہوں نے زبان سے کہا تھا. پھر حدیث میں ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو وہیں وہ شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جو جہمیہ فرقے کا فرد تھا. تو ایکچولی یہ سارے جو فرقے نکلے، ایکچولی ان کا جو مین جو فرقہ تھا وہ معتزلہ تھا، پھر معتزلہ کے اندر سے سب فرقے نکلتے گئے. تو کچھ فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے اس وقت جو یہ کہتے تھے کہ زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے دل میں سوچ لیا تو آپ کا ایمان کافی ہو جائے گا، آپ نے ذہن میں سوچ لیا تو کافی ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک کہ کلمہ زبان سے نہیں پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ، تو پتہ کیسے چلے گا آپ نے دل میں کیا پڑھا ہے؟ اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، لیکن عمل ضروری نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لیا، تو اب چونکہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب تم کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. تم چاہے زنا کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جو چاہے گناہ کے کام کرو، چونکہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لہٰذا اب تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. یہ بھی غلط بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے اگر یہ گناہ کے کام کیا جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، تو وہ اس کو سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے. अब कुछ लोग थे जो कहते थे कि अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आप ईमान भी ला लिया, आपने मुसलमान भी हो गए, ज़बान से पढ़ लिया, तस्दीक भी कर ली कल्ब से, लेकिन आपने जैसे ही कोई गुनाह किया, कोई एक छोटा मोटा गुनाह हो गया आपसे, और उसके बाद आप तौबा भी करना चाह रहे हैं और पछता रहे हैं और अल्लाह से माफ़ी भी मांग ली है, तो फिर जो एक और फ़िरका था खवारिज, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमने ईमान लाने के बाद चूँकि गुनाह कर लिया, अब तुम इस्लाम से खारिज हो गए और तुम काफिर करार पाए, लिहाजा हम ये काफिरों को मार देना चाहिए। और उन्होंने फिर इस तरह से कई सहाबा को भी मारा नऊज़ु बिल्लाह ज़िंदा, और कई लोगों को भी मारा। तब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जंग की थी खवारिज से, जो खारिजाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझना ज़रूरी है फिर हमको कि इन तमाम फ़िरकों से हटकर हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, कि ईमान के लिए ज़ुबान से इक़रार भी ज़रूरी है, दिल से तस्दीक भी ज़रूरी है, और अमल हमारे जवारे से अमल भी ज़रूरी है। और अगर हमसे कोई ग़लती हो जाती है जाने अनजाने में, तो उसके लिए फिर तौबा और इस्तग़फ़ार है, और माफ़ी, हमारा गुनाह काबिल माफ़ी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि अल्लाह ताला अत्तवाब है और वो तौबा कबूल करने वाला है और गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो ये तमाम बातें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आपके समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ईमान होता है। और इसीलिए एक हदीस हम देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। और वैसे यह हदीस नंबर 8 कहलाएगी, क्योंकि जो कैफ़ बदल वही से ही जो कंटिन्यूएशन है ये, और अगर देखा जाए तो किताबुल ईमान की पहली हदीस कहलाएगी कि हमसे उबैदुल्ला बिन मूसा ने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की हंजला बिन अबी सुफियान ने खबर दी, उन्होंने इकरमा बिन खालिद से रिवायत की, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और हज करना, और रमदान के रोज़े रखना। ये जो हदीस है रुबाइयत बुखारी भी कहलाती है, यानी 4 रावी हैं इसमें, और किताब तफसीर में भी यह हदीस आई है। सुभान अल्लाह, इससे पता चलता है कि सही इमाम बुखारी सुलासियात बुखारी भी यहाँ पर बुखारी में मौजूद है, यानी सिर्फ 3 वास्तों से सही बुखारी में वो हदीस लेकर आए हैं। यानी वो कितने दूर दराज के इलाकों में गए होंगे हदीस तलाश करने के लिए, जो जिसकी वजह से हदीस करीब से करीब तर रसूल अकरम से पहुँच जाती है, यानी सिर्फ 3 वास्तों से इमाम बुखारी तक पहुँची, और ये वाली हदीस 4 वास्तों से इमाम बुखारी तक पहुँची। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर इस हदीस में इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों को बताया गया है, जिसमें अव्वलिन बुनियाद तौहीद और रसालत की शहादत है, फिर, और ये इस पर पूरे इस्लाम का दारोमदार सुतून है, इस्लाम की पूरी इमारत कायम है, और इसी पर इस्लाम की इमारत कायम है, और रोज़ा, हज, ज़कात ये अदा करना ज़रूरी है, ये फ़राइज़ हैं हमारे, सोच समझे कि ये खैमों को बांधने वाली चीज़ें हैं जिससे हमारा खैमा मजबूत हो सकता है। और जिसने कलमे शहादत पढ़ लिया उसके बाद उसको इन तमाम चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। तो जो रोज़ों की फ़र्जियत है वो 2nd हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ज़कात भी 2nd हिजरी में फ़र्ज़ हुई, बदनी और माली हर 2 किस्म की इबादत का मजमुआ है, ज़कात और रोज़े। रोज़े के बारे में हमें पता चलता है कि रोज़ा अल्लाह ताला फरमाता है मेरे लिए और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, और नमाज तो रसूल अकरम ने ख़ुद पढ़कर बताई, यानी कई लोग इस पर गवाह हैं कि रसूल अकरम जो है दिन भर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, और मेराज के मौके पर नमाज़ फ़र्ज़ हुई, और हज साहिब इस्तेतात वाले पर फ़र्ज़ है, हर एक पर हज फ़र्ज़ नहीं है, जो साहिब इस्तेतात होगा उसी पर हज फ़र्ज़ है। तो इस्लाम की बुनियाद है जो 5 चीज़ों पर है, और इसको पूरा करने वाला वो भी मोमिन कहलाएगा। वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह जो अगली हदीस है वो हम अगली दफ़ा से शुरू करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चैप्टर हमारा कैफ बदल वही ख़त्म हुआ और किताबुल ईमान शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए और आपको कामयाब करे, और हमें सच अच्छे और सच्चे ईमान की दौलत से अल्लाह ताला सरफराज करे, ऐसा ईमान जो हमेशा बढ़ता रहे, जो कभी ना घटे, और ये ईमान हमको हमारे आखरत में फ़ायदा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।